الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت ایک نکاح مسنونہ کی محفل میں جمع ہیں اور ابھی جو آپ نے سماعت فرمایا یہ نکاح کا خطبہ مسنونہ ہے. اس مسجد کے نمازی اکثر واقف ہیں کہ شادی بیاہ کی تقریبات کے ضمن میں ہم نے جو کچھ اصلاحی اقدامات کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو, لیکن یہ کہ اس کا لازمی دوسرا حصہ یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر کوئی دعوت تعام نہ ہو تاکہ بارات کا تصور بالکل ختم ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ حتی الامکان جہیز کی لعنت کو ختم کیا جائے. یہ در حقیقت یہ اصلاحات جو ہیں یہ پیکیج ہے. بدقسمتی سے اگرچہ مجھے اس کے ضمن میں پہلی رہنمائی کراچی سے ملی تھی کہ کراچی میں بعض کھاتے پیتے خاندانوں نے, بعض کاروباری برادریوں نے طے کیا اور یہ چند فیصلے کیے. اسی کے حوالے سے میں نے, چونکہ اس کو دین کے مزاج اور روح کے مطابق پایا, میں نے پنجاب میں لاہور سے اس تحریک کا آغاز کیا. لیکن معلوم ہوا کہ یہاں سے وہ شے تو اپنی اصل روح کے حساب سے ختم ہو چکی, بلکہ ہم نے رسومات میں ایک رسم کا اضافہ کر دیا. نکاح مسجد میں ہوگا یہ بھی ایک رسم بن کر رہ گئی ہے, حالانکہ یہ تو در حقیقت ایک پورے نظام کا ایک جز تھا. اور اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ہمارے ہاں سادگی کا واعظ بہت کہا گیا, اب بھی کہا جاتا ہے, بڑے بڑے مختلف لوگوں نے واعظ کہے, لیکن یہ کہ یہ سارے واعظ جو ہیں بالکل لا حاصل, اس لیے بھی کہ کہنے والوں کا خود اپنا عمل اس پر نہیں تھا. سیاسی مصلحتیں, وقتی مجبوریاں, عورتوں کے احکام اور ان کی حکومتیں, صرف حکومت جو ہے وہی نہیں کہ جو ملک میں بنتی ہے, بلکہ وہ حکومت جو گھر میں ہے, مختلف اسباب سے. لیکن بہرحال اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ سادگی کے کوئی معنی نہیں. یہ خالص آربیٹری اصطلاح ہے, خالص ریلیٹو ٹرم ہے. سادگی کس کی؟ ایک جھونپڑی والے کی سادگی کچھ اور ہے, ایک ملینئر کی سادگی کچھ اور ہے. تو بے معنی لفظ ہے. اس اعتبار سے یہ لفظ واعظ میں تو مفید ہے، لیکن کسی بھی اصلاحی تحریک کے لیے وہ واقعی کنکریٹ فاؤنڈیشن، کوئی ٹھوس بنیاد اس کی بنیاد پر فراہم نہیں ہوتی۔ میں نے جب یہ تحریک لاہور سے شروع کی تو اس کا اصول یہ بنایا کہ جو شے اللہ اس کے رسول کے احکام میں ہے، جو رسول اور اس کے صحابہ کی سنت میں ہے، وہ سر آنکھوں پر، جس شے کا ثبوت وہاں سے نہ ملے اس کو پاؤں تلے رون دیا اور کسی شے کی پرواہ نہ کی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ایک مضبوط قوت ارادی چاہیے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، برادریوں میں رقبے پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جس طریقے سے وہ دیہاتی اصلاح ہے، لیک پڑی ہوئی ہے، لیک پر تو گڈھا چلتا ہے بڑے آرام سے، لیکن اس لیک سے ہٹنا جو ہے اس کے لیے ایک بڑے جہاد کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم امکانی حد تک جو بھی ہو رہا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، رفتہ رفتہ یہ ہمارے حلقے میں، تنظیم کے حلقے میں یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، اگرچہ ہمارے بعض حضرات وقت آنے پر کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ حال ہی میں ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ کراچی میں یہ حادثہ ہوا ہے، جس کا کہ خاصا ہمارے نوجوان ساتھیوں پر رد عمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے، لیکن یہ کہ باقی سب ساتھیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہے، کسی کے حالات کسی وقت اسے ہمت نہیں دے پا رہے تو اسے معاف کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو بات صحیح ہے اس پر ہمیں خود عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ہر شخص جو ہے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ دوسروں سے تقویت ضرور حاصل ہوتی ہے یقیناً، اور یقیناً یہ کہ اگر کسی اور سے کمزوری کا ظہور ہو تو اس سے ضعف پیدا ہوتا ہے اپنے عزم میں بھی کسی درجے میں، لیکن اسے عارضی ہونا چاہیے، اس کا کوئی مستقل اثر نہیں آنے چاہیے۔ اس میں ایک تو ہم نے یہ اصلاحی قدم اٹھایا کہ یہ خطبہ نکاح جو صرف ایک رسم بن کر رہ گیا، جیسے جنتر منتر پڑھا جاتا ہو، بس کچھ مقدس الفاظ ہیں، شاید ان کو ریپیٹ کرنے سے سولمنائز کرنا مقصود ہے، اس کو ختم کیا۔ خطبے کا اصل مقصد ہے نصیحت، تعلیم، واعظ، یاد دہانی، تذکیر، جیسے خطبہ جمعہ ہے عربی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، زبان یار منصور کی و منصور کی نمیدانم، اس کی تلافی کرتے اس سے پہلے تقریر یا دہلی میں بعد میں ہوتی تھی، نماز جمعہ کے بعد سے اثر تک واعظ ہوتا تھا، تاکہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر اصل خطبے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس کی کسی نہ کسی شکل میں تلافی کی جائے۔ یہی معاملہ ہم نے کیا ہے، خطبہ مسنونہ وہی ہونا چاہیے، عربی ہی میں ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے جو حضور کا تھا یا جس پر کہ تقریباً اجماع امت ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ اس کا ترجمہ سنا دیا جائے، کچھ موقع کی مناسبت سے تذکیر اور نصیحت ہو جائے، کچھ تو اس اصل مقصد میں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ خطبہ جو ہے یہ تین حصوں پر مشتمل ہے، جس کے دو حصے مسنون ہیں، تیسرا حصہ بعد میں علماء کی طرف سے اضافہ ہے۔ پہلا مسنون حصہ ہے حمد و ثنا، یہ حضور کے ہر خطبے میں شامل ہوتا ہے، جب بھی تقریر کرنی ہے، جب بھی خطاب کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اور دوسری اس میں لازم شے ہوتی ہے کلمہ شہادت، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کسی اجلاس میں اگر کوئی مقرر، کوئی خطیب اگر اس کو بلند آواز سے کہتا ہے تو گویا کہ اس اجتماع میں شریک سب لوگوں کے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، تجدید ایمان ہے، جمع کا صیغہ ہے، ہم سب گواہ ہیں اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اور ہم سب گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے چار آیات قرآنی پر مشتمل، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضور نے جو یہ انتخاب کیا یہ مسنون حصہ ہے، یہ انتخاب حضور کا ہے۔ ایک آیت سورہ آل عمران سے، ایک سورہ نساء سے، دو سورہ احزاب سے، اس میں جو مرکزی نقطہ نظر آتا ہے وہ ہے تقویٰ۔ سب سے زیادہ تاکیدی آیات، اگر کوئی ریسرچ سکالر بیٹھتا اور غور و فکر کرتا اور کوئی کمپیوٹر کی مدد لیتا کہ تقویٰ کی تاکید پر سب سے گاڑھی آیات قرآن کی کون سی ہیں تو شاید ہم کامیاب نہ ہوتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پک اینڈ چوز کیا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. جس پر صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ کے تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا، وہ تو جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے حد امکان تک، حد استطاعت تک، تب جان میں جان آئی. لیکن ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا ہرگز مت مرنا مگر حالت اسلام میں، فرما برداری کی حالت میں. ایسا نہ ہو موت آ دبوچے تمہیں جبکہ تم معصیت میں مبتلا ہو، کوئی حرام خوری یا حرام کاری کر رہے ہو اور اسی حالت میں موت آ جائے، وہ اسلام کی موت تو نہ ہوگی. پھر اب اس پر کوئی شخص عمل کرے تو سوائے اس کے کوئی اور چارہ کار نہیں کہ کوئی لحظہ کوئی لمحہ بھی معصیت میں بسر نہ ہو، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس لمحے موت نہیں آ جائے گی. اس سے زیادہ تاکیدی اسلوب ممکن نہیں، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے. سورہ نساء کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. یا ایک آیت میں دو دفعہ تقویٰ کا حکم، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس سے پھر کثیر تعداد میں اس جوڑے سے لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. نکاح کی مناسبت سے یہ سب سے زیادہ متعلق آئے. آدم و حوا سے جس طرح نسل انسانی چلی ہے، آدم کا کوئی بیٹا، حوا کی کوئی بیٹی، پھر اسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، یہ ہے جو تسلسل ہے نسل انسانی کا. لیکن فرما واتقوا اللہ، دوسری مرتبہ اسی آیت میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، الذی تساءلون بہ، جس کا کہ ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. کوئی اگر بھکاری مانتا ہے تو اللہ کے نام پر مانتا ہے، کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اور بات کارگر نہ ہو رہی ہو تو اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے. خاص طور پر گھریلو اگر کوئی ناچاکی ہو، شوہر اور بیوی کے اندر اگر فرض کیجئے کہیں کوئی ناچاکی ہو گئی ہے، تو آخری واسطہ جو بزرگ دیتے ہیں خدا کے لیے اپنے معاملات کو درست. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا بعد میں واسطہ دینا، پہلے ہی اگر اس کا تقویٰ اختیار کرو، جانبین اپنے حقوق اور فرائض جو شریعت نے معین کیے ہیں ان کی پابندی کرے، جو حق ہے شوہر کا اسی پر اکتفا کرے، اسے زائد کی ڈیمانڈ نہ کرے، اور جو حق ہے بیوی کا وہ ادا کرے، اس کے اندر کوئی کمی نہ کرے. اسی طرح بیوی جو حق ہے شوہر کا وہ ادا کرے، اور جو حق اس کا معین کیا ہے شریعت نے اس سے زیادہ نہ مانگے. اگر اللہ کی شریعت ہی بنیاد بن جائے جھگڑے ہوگی نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، وہ تمہارا ہر ہر عمل اس کے علم میں. دو آیتیں سورہ احزاب کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہاں پھر دیکھیے تقویٰ کی تکرار لفظاً نہیں ہے، مانن ہے. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور بات وہی کہو جو صحیح ہو سیدھی ہو، یہ زبان کا تقویٰ ہے. زبان کو روکو، تھامو، پہلے توڑو پھر بولو، کوئی لفظ ایسا نہ نکلنے پائے جس کو جسٹیفائی نہ کر سکو، جس کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی توجیہ نہ کر سکو کہ تمہیں حق حاصل تھا یہ بات کہنے. قولوا قولا سدیدا، اور یہ بھی خاندانی جھگڑے عموماً زبان کے غلط استعمال سے ہوتے، یا یہ کہ شوہر کی زبان میں بچھو کا ڈنک ہے یا بیوی جو ہے زبان دراز ہے، جھگڑا ہوگا اسی سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ماسٹر کمپیوٹر بھی لگا دیا جاتا تو اس نکاح کی محفل کے لیے اس سے زیادہ مناسب آیات کا تلاش کرنا ممکن نہیں. قولوا قولا سدیدا، بات صحیح زبان سے نکالو. اگر زبان کو قابو میں کر لو گے، یہ اب جو کلام شرطیہ ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. اس لیے کہ واقعہ یہ کہ ہر کسی دوسرے غلط کام کے لیے کچھ نہ کچھ انرجی صرف کرنی پڑتی ہے. زبان کا ہلا دینا جو ہے یہ سب سے آسان ہے، کس کا بے قابو ہو جانا سب سے زیادہ قرینے قیاس ہے. زبان کو قابو میں کر لیا ہے تو پورے وجود پر آپ کا تسلط ہو جائے گا، آپ کا اختیار ہوگا، آپ کی خود ہی حکمران ہو جائے گی آپ کے وجود پر. تو اگر یہ کر لو گے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ جزائے شرط ہے، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. اور اس کے بعد فرمایا ویسر لکم، اور اگر کوئی خطا ہو گئی انسان ہے تو اللہ معافی فرمائے گا، قائم رہو اس پر. یہاں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں، حضور نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو عضو تمہارے ایسے ہیں جسم کے جو سب سے زیادہ بے قابو ہو جانے والے ہیں، ان کی ضمانت دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگا، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. ایک وہ جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگا. ایک جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے تمہاری شرمگاہ، اس کی ضمانت دو کہ اس کا علاج غلط استعمال نہیں ہوگا. اب آپ نوٹ کیجئے پورا وجود جو ہے ڈھائی من کا انسان، یہ دونوں عضو کتنے بن جائیں گے؟ ان کو قابو میں کر لو، باقی سارا جو ہے ضمانت پوچھ لے. وہی بات یہاں فرمائی، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم. خطبہ حضور کا یہی تک، مسنون خطبہ یہی. البتہ بعض احادیث سے بھی ٹکڑے ہیں، النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. یہ رہبانیت کی نفی میں متاہل زندگی بسر کرنا، جو انسان کے طبی تقاضے ہیں اس کے لیے شریعت نے جو راستہ کھول دیا ہے، خامخواہ اس کو اپنے اوپر بند کر لینا، پھر یہ کہ انسان کی طبیعت ریوولٹ کرتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں شاذ کہ جو اس تجرد کو کا حق پھر ادا کر سکے. پھر جو کچھ ہوتا ہے جمی سواگرٹ کا جو پردہ چاک ہوا، اور بڑے بڑوں کے پردے چاک ہوتے ہیں، جو اوپر سے برہمچریا ہے اور اوپر سے تجرد کی زندگی ہے، اور پھر اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم. تو نکاح من سنتی، اس میں اس حد تک احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں بھی بعض غلط تصورات جو شامل ہو گئے ہیں، تو بعض اولیاء اللہ صوفیہ کے بارے میں تعریف اور مدح کے انداز میں کہہ دیا جاتا ہے انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی. اگر یہ مقام مدح میں آپ کہہ رہے ہیں کسی کے لیے تو قدح کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ کوئی اعلیٰ بات ہے، کوئی روحانی بات ہے، تو پھر حضور کے ہاتھ نہیں، پھر وہ مملکت روحانیت کے دوسرے نمبر کے شہری ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول درجے کے شہری تو نہ رہے اگر یہ کوئی اونچا کام ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی تانا دیں، کوئی حملہ کریں، کیا معلوم کس کے کیا حالات تھے، وہ اپنی مجبوریوں سے وہ واقف ہے. لیکن مقام مدح میں یہ لفظ کبھی نہیں آنا چاہیے، تعریف کے پہلو سے یہ بات کہنا، یہ در حقیقت تنقیص ہو جائے گی اور تعریف ہو جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے، لیکن اگرچہ وہ ایک بہت طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں، جو اسے اعراض کرتا ہے، پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وہ لاکھ اپنے آپ کو امتی سمجھتا ہو اپنے دل میں، اور بڑی میری شفاعت کا امیدوار ہو، جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق، مجھ میں سے ہے ہی نہیں، میرا امتی نہیں. یہ ذرا ساری گفتگو کی کڑوی بات ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک دروبینی کی ضرورت ہے، اپنے اپنے غریبانوں میں جھانکے کہاں کہاں یہ چیزیں ہمارے ہاں در آئی ہیں، ہم نے خلاف سنت کیا کیا طرز عمل اختیار کیے ہیں، بدا خطا میں، رہن سہن میں، اپنے معاملات میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب سے بڑی سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر ہر لمحہ زندگی کا گزرا ہے دو فکروں میں. فکر معاش میں تو کوئی لمحہ نہیں گزرا، دو لمحہ گزرا ہے دعوت دین اور دین کے غلبے کی جد و جہد. 23 برس پورے شب و روز جس کام میں گزرے ہیں وہ سنت تو یہ ہے. اب چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی بہت اپنی جگہ پر اہم ہیں، مبارک ہیں، لیکن یہ جو کلی سنت ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. مسواک کی سنت یاد ہے، اور بڑا آدمی پرائیڈ محسوس کرتا ہے، میں مسواک کر رہا ہوں، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. پوری زندگی غیر مستور ہے، اگر اس جد و جہد میں لگی ہوئی نہیں ہے تو پوری زندگی کا دھارا غیر مستور ہے، وہ تو اس رخ پر ہے ہی نہیں. دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی اقامت اور اس کے غلبے کی جد و جہد، یہ سب سے بڑی سنت ہے، مسلسل موقت ترین سنت. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری حدیث کا ٹکڑا، اعلنوا هذا النکاح وجلوا في المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو. یہ ہے جو سب سے ہلکا قدم ہے، سب سے آسان قدم ہے، اس پر تو پھر بھی کچھ عمل ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اس سے مطلوب کیا ہے؟ ہمارے ہاں دین میں حضور سے صحابہ سے صرف ایک دعوت عام ثابت ہے، اور وہ ولیمے کی. لڑکی والے کی طرف سے کسی دعوت عام کا کوئی ثبوت نہیں، اور ابھی تک عرب میں یہ رواج ہے، لڑکی والوں کے ہاں جاتے ہیں، ساری خباستیں وہاں بھی ہیں، لیکن وہاں بھی خرچ کرتا ہے لڑکا. شریعت کی روح یہ ہے کہ لڑکی پر، لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے شادی کے ذمہ میں، یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے. وہ گھر آباد کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ساز و سامان وہ فراہم کرے، جہیز کا کوئی تصور نہیں، لڑکی والے کہاں کسی سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں، کوئی دعوت نہیں. یہ سارا ہندوانہ کلچر ہے ہمارا، جہیز کا تصور بھی وہاں سے آیا، اس لیے کہ چونکہ ہندوؤں کے ہاں لڑکی وارث ہے ہی نہیں، وراثت میں اس کا حصہ نہیں، جب گھر سے جا رہی ہے دے دلا کے دان دہیج کچھ خیرات دے کر اس کو رخصت کر دو. اسلام میں لڑکی بھی وارث ہے، مما قل منہ او کثر، وراثت تھوڑی ہو زیادہ ہو، لڑکے کا بھی حصہ لڑکی کا بھی حصہ. ہم نے وہ سب چھوڑا اور وہی دان دہیج اور وہی جہیز، اس جہیز کی لعنت نے برات کی لعنت کا تصور پیدا کیا. میں جان بوجھ کر بات استعمال کر رہا ہوں. اس لیے ہوتا کیا تھا، جا رہے ہیں کہیں کسی دوسرے گاؤں میں شادی کرنے کے لیے، پتا ہے مال غنیمت سے لدے پھندے واپس آنا ہے، جہیز لے کر آنا ہے، راستے میں چوری چکاری کا ڈر ہے، لہذا کچھ نفری ساتھ لے کر جاؤ، جتھا بنا کر جا رہے ہیں، فتح حاصل کر کے مال غنیمت لے کر آ رہے ہیں. یہ ہے بارات، لعنت ہے جو، اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ ہی نہیں اس کے لیے. کتنی وکیبلری اس کی وسیع عربی زبان کی، لیکن بارات کا لفظ ہی کہیں نہیں، کہیں لفظ ہی نہیں. اور جب سے وہ یادوں کی بارات شائع ہوئی تھی، مجھے تو اس لفظ سے ایسی نفرت ہوئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے، یہ اسی کے لیے زیادہ موضوع ہے جس کے لیے کہ اس شخص نے اس کو استعمال کیا، ورنہ یہ کہ اس کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں، نہ جہیز نہ بارات. جائے چند آدمی، مسلمانوں کا اجتماع ہے، مسجد ہے، وہاں پر قول و قرار ہے، اقرار ہے، ایک معاہدہ ہے، ہو گیا. ہاں اب گھر میں جا کر لڑکی کو لے کر گئے ہیں، آپ گھر کا آباد کیا، آپ سیلیبریٹ کیے، اس کی اتنی تاکید ہے، اولمو ولو بشاتن، ضرور ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس. اور یہ چونکہ ان کا پیشہ تھا بھیڑے بکریاں پالنا، تو یہ ایک بکری تو بہت ہی حقیر ہے. حضرت ابوبکر کا جو ڈیلی راشن تھا، اس میں آدھی بکری شامل ہوتی تھی. آج کے حساب سے تو آپ اس کا حساب لگائیں گے تو وہ بہت زیادہ معلوم ہو، لیکن وہاں کی تو شہریت تھی، اور تھا کیا، باقی نہ کوئی گھی ہے نہ کچھ اور ہے، یہ چیزیں بنیادی جو ہے سٹیپل فوڈ ہی. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، آدھی بکری آپ کا ڈیلی راشن تھا جب خلافت کا زمانہ. بہرحال یہ بکری تو، ایک بکری بھی ہو تو ولیمہ ضرور. یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تمہارے بھائی کے پاس ولیمے کے لیے، اپنے گھر سے کھانا لے جا کر اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا سیلیبریٹ کرو. اب آپ سوچیں کہ جس دین نے ہمیں اس حد تک ہدایات دے دی ہوں، پھر ہم اس میں اپنی طرف سے جو ہے اور چیزیں شامل کریں، تو ہماری محرومی ہے، بدقسمتی ہے. جہیز کے بارے میں بھی وضاحت کر دوں کہ یہ حضرت فاطمہ کے لیے جو چونکہ لفظ جہیز آگے آئے، اس نے بڑا دھوکہ دیا ہے لوگوں کو. پتہ نہیں کوئی جہیز حضرت فاطمہ کو حضور نے نہیں دیا، تفصیل پڑھیے کہ جو مہر کی رقم پیش کی تھی حضرت علی نے اس میں سے کچھ اندر بھیجا ہے خوشبویات وغیرہ کے لیے دلہن کو تیار کرنا ہے، اور کچھ سے وہ ایک گدا جس میں کہ وہ کھجور کی چھال تھی اور ایک تکیہ اور ایک مشکیزہ، اس سے حضور نے اپنے پاس سے کچھ نہیں، اور اگر حضور حضرت فاطمہ کو دیتے، حضرت رقیہ کو نہ دیتے، یہ ظلم کر سکتے تھے محمد رسول اللہ؟ حضرت عثمان کے گھر میں جا رہی ہے رقیہ بھی، ام کلثوم بھی، کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ہے وہاں؟ کھاتا پیتا گھر ہے، سارا ساز و سامان موجود ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں. یہاں چونکہ حضور ہی حضرت علی کے ولی بھی تھے، اور مدینے میں کون تھا حضرت علی کا؟ فاطمہ کے باپ بھی ہے اور علی کے ولی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما. اس لیے یہ دوہرا رول ہے جو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، جو اس حجرے کے اندر یہ چند چیزیں جو ہے وہ بھی اس رقم، اس اعتبار سے اس کی بنیاد پر جو ہے ہم نے جو یہ تصورات اکٹھے کر لی ہیں. ظاہر بات ہے یہ کام یہ مشکل ہے، مجھے معلوم ہے، وہ تو مشکل تو وہ دعوت ہی ختم کرنی مشکل ہو گئی ہے، بڑے بڑوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے، تو یہ جہیز جیسی لعنت جو ہے اس کا ختم کرنا تو کوئی آسان کام نہیں. اس میں یہ تو ہو سکتا ہے نمبر ایک سب سے ہلکا قدم کے کم سے کم دکھاؤ نہیں، چرچا نہ کرو. نمبر دو کچھ دینا دلانا ہو پہلے کہیں بھیج دو یا بعد میں دے دینا، بیٹی تمہاری بیٹی رہے گی، تم ہدیہ ہبا بعد میں بھی کر سکتے ہو، اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں. اس وقت اسے جہیز کے نام سے دینا یہ واقعتاً ہندوؤں کی سنت پر عمل کرنا. اب ایک طرف حضور کی سنت کو چھوڑنا اور دوسری طرف ہندوؤں کی سنت پر عمل کرنا، یہ دوہرا ہو گیا مطلب. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچ کر اور حقیقی معنی میں اس کو ایک تحریک کی شکل دینے کی، پھر یہ کہ اس کے لیے سختیاں تو ہوتی ہیں، لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، وہ ٹوٹے، لیکن یہ کہ آدمی کو ہمت کرے گا تو کوئی بات آگے بڑھے گی. یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ اب یہ کہ وہ مسجد میں نکاح کی بھی ایک رسم، یہ میرے نزدیک اب یہ رسم بن گئی، جب جمع بھی ہو رہے ہیں، کھانا بھی ہو رہا ہے، تو وہاں نکاح بڑھا سکتے ہیں. خام خواہ لوگوں کو تکلیف دینے کی ایک ایڈیشنل سفر کریں جائے مسجد میں، وہ آپ کے نکاح کے لیے یہ تکلیف بیکار ہے، جبکہ پورا کا پورا فنکشن جو کا تو کائی ہے، تو نکاح کا وہاں بھی تقاضا پورا ہو سکتا ہے. یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کوئی حرام ہے وہاں نکاح کروا لے. میں نے بارہا کہا سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے نکاح کر سکتے ہیں، دو گواہ ہونے چاہیے، ایجاب و قبول ہونا چاہیے، وکیل ہونا چاہیے لڑکی کا، اللہ اللہ خیر چلنا، وہیں پر ڈھنڈورا پیٹ دیجیے کہ یہ نکاح ہو گیا، شریعت کا تقاضا تو پورا ہو جائے گا. تو اس کو ایک پیکج کی حیثیت سے، اس کو ایک پورے مجموعے کی حیثیت سے لے کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. باقی نکاح تو ہمارے ہاں کا بہت ہی سادہ عمل ہے. فرق یہ ہے کہ چونکہ عیسائیوں کے ہاں پردہ نہیں ہے، لڑکی بھی محفل میں ہوتی ہے، لڑکا بھی ہوتا، سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول ہوتا. واقعی اگر پردہ نہ ہو تو یہ سب سے زیادہ صحیح کام ہے. ساری عمر کا قول و قرار ان کے مابین ہو رہا ہے، پوری عمر کا نباہ کرنے کا ایک لڑکی فیصلہ کر رہی ہے، اپنے آپ کو حوالے کر رہی ہے ایک لڑکے سے، عہد کر رہی ہے، تو وہ سامنے کیوں نہ آ کرے اپنا وہ جو قول و قرار کرے جو عیسائیوں کے ہاں ہے، اس لیے کہ پردہ دے. یہ سارا فرگوسن جو بہت بدنام ہو گئی ہے، جب اس کی شادی ہو رہی تھی، اس کا ایک جملہ اخبارات میں آیا تھا، مجھے تو اس وقت معلوم ہوا کہ عیسائیوں کے ہاں باقاعدہ یہ کہتی ہے لڑکی کھڑی ہو کر آئی ول اوبے ہم، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ فالصالحات قانتات، ایک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں. تو تسلسل تو ایک ہی ہے نا، وہ تو دین میں جو چیزیں بگڑ گئی بگڑ گئی، باقی شریعت کی روح تو وہی وہی ہے. آئی ول اوبے ہم، اس نے اس وقت کہا تھا، یہ جملہ بہت مشہور ہوا تھا، آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائمڈ ٹائپ آف وومن، آئی وونٹ سے دیز ورڈ. کہنا تو پڑا ہوگا، اس کے بغیر تو وہاں شادی ہو ہی نہیں سکتی، شاہی خاندان کی شادی تھی. اصل میں بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں پردہ ہے، لڑکی یہاں نہیں آئی. یہ بات میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہی تھی، سامنے بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف میں اسی کراچی کی ایک مسجد میں، اور چونکہ ان کی بیوی کی بھتیجی کا نکاح تھا، میں نے کہا تھا مجھے جواب دیں کہ اگر اسلام میں پردہ نہیں ہے تو لڑکی یہاں کیوں نہیں. پردہ ہی آپ کے لیے جو ہے وہ سب سے مشکل بن گیا ہے، سیگریگیشن نہ ہو دنیا میں ہم بدنام ہو جائیں گے.
اگر نہیں ہے تو لڑکی یہاں آئے قول و قرار کرے سب کے سامنے. اصل میں اسی سے کیونکہ یہ ایک آرگینک ہول ہے, ایک وحدت ہے, اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے مربوط ہیں جڑے ہوئے. تو یہی وجہ ہے کہ لڑکی سے اجازت لی ہے وکیل نے, اس نکاح میں ان کے دادا جو ہیں وکیل ہیں, گواہ ایک باپ ہے سید نصیب الدین صاحب, ایک ماموں ہے, دونوں نے گواہی دی ہے کہ ہماری موجودگی میں لڑکی سے اجازت لی گئی. اب وکیل نے اپنی وہ اتھارٹی مجھے ڈیلیگیٹ کی ہے جس کی بنا پر میں ایک پیشکش جس کو ایجاب کہتے ہیں شریعت بار سے وہ کروں گا. لڑکا قبول کر لے گا ایک دفعہ کہہ دینا بھی بہت ہے, لیکن اس کو دوہرا دیا جاتا تاکہ بات اچھی طرح سب سامعین بھی سن لیں کہ در حقیقت جو بھی اس محفل کے لوگ ہیں وہ اس نکاح کے گواہ ہیں. تو میں بس کھڑے ہو جاؤ بھائی. خبیب عبد القادر ولد قاضی عبد القادر, A577 بلاک جے نارتھ ناظم آباد. میں عزیزہ عائشہ نسیم بنت محمد نسیم الدین گلشن اقبال کراچی کو ان کے دادا اور وکیل محمد رضی الدین صاحب کی اجازت سے تمہارے نکاح میں دیتا ہوں مہر 23,200 روپے کی مالیت کے زیورات ہیں کہ جو ابھی ادا ہو گئے ہیں. تمہیں قبول ہے؟ دوبارہ سن لیجئے, اور یہ صیغہ ماضی میں. خبیب عبد القادر و قاضی عبد القادر, میں نے عزیزہ عائشہ بنت محمد نسیم الدین کو ان کے دادا اور وکیل محمد رضی الدین کی اجازت سے تمہاری نکاح میں دیا مہر 23,200 روپے مالیتی زیورات کی شکل میں, کل کا کل اسی وقت ادا ہو گیا ہے. تم نے قبول کیا؟ بیٹھیے, بس دعا مانگی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام, اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا, اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك, اللهم بارك في هذا النكاح, اللهم بارك في هذا النكاح, اللهم بارك في هذا النكاح, اللهم ألف بين قلوبهما, اللهم وافق بينهما, اللهم حبب بينهما, اللهم اجعلهما مسلمين لك ومن ذريتهما أمة مسلمة لك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.